خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام قبول ہو. آئیں آج صبح ہم اپنی نصیحت کے واسطے خدا کا کلام کھولیں. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا پانچواں باب. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا دوسرا خط اس کا پانچواں باب. اس کی گیارہویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے. کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا دوسرا خط اس کا پانچواں باب گیارہویں آیت سے یوں لکھا ہے: بس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا. ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. روحانی زندگی میں ہر ایماندار کو توبہ کرنے، نئے سرے سے پیدا ہونے، نجات پانے کے بعد بھی کئی طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی طرح کے خطرناک گڑھے ہیں جن میں ایماندار کے گرنے کا بھی اندیشہ ہے. چونکہ یہ ایک مشکل زندگی ہے، یہ ایک صلیبی راستہ ہے، صلیب اٹھا کر چلنے کی ہماری بلاہٹ ہے. دنیا کے جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان میں سب سے مشکل مسیحیت ہے. اس کی تعلیمات، اس کے تقاضے، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار آپ کو کسی اور دین میں نہیں ملے گا. چونکہ یہ مشکل زندگی ہے، اس میں انسان ایک ساری عمر ایک جد و جہد کا شکار رہتا ہے. وہ جسم بھی رکھتا ہے، اس کے اندر خدا کا روح بھی بسا ہوا ہے. تو یہ جسم خدا کے روح کے خلاف لڑائی کرتا ہے، اور روح جسم کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے، اور یہ مزاحمت جب تک انسان زندہ ہے، قبر میں اتر نہیں جاتا ہے، تو یہ جد و جہد، یہ کشمکش، یہ ٹینشن، یہ کھچاؤ، یہ جنگ انسان کو، جس میں ایماندار مقدسین بھی شامل ہیں، اس کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا ہے. ان ساری آزمائشوں میں سے، ان سارے خطرناک گڑھوں میں، گرنے کے خطرے میں سے ایک خطرے کا آج صبح خداوند چاہتا ہے کہ ہم ذکر سنیں. اور آج کے میرے وعظ کا عنوان ہے ظاہر اور باطن، آؤٹ ورڈ اپیرنس. ظاہریت، اوپر سے انسان کیسا دکھائی دیتا ہے یا کیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جسے دنیا کی زبان اور بائبل کی زبان میں ریاکاری کہا گیا ہے. بزرگ پولس رسول نے ایک بڑی بنیادی بات کہی ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے ان کے دوسرے خط کے پانچویں باب کی بارہویں آیت میں پڑھا ہے کہ تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں. تو انسانی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. گویا کہ ایک ہماری ظاہری زندگی ہے جو انسانوں کو نظر آتی ہے، ایک ہماری پوشیدہ زندگی ہے جو یا تو انسانوں کو نظر نہیں آتی ہے، تو یا پھر ہم اتنے مکار اور ہوشیار ضرور ہیں کہ ہم ہر ایک سے چھپاتے ضرور ہیں. تو ظاہر اور باطن کی ایک جنگ جو ہے، یہ کسی بھی خدا پرستی کا اقرار کرنے والے شخص کو لاحق ہے، بھلے وہ ایک عام مسیحی ہو یا وہ خدمت میں کوئی بھی عہدہ یا مقام کیوں نہ رکھتا ہو. ہر شخص جسم رکھتا ہے، ہم سبوں کا ایک سانجھا دشمن ابلیس ہے. اس کے وار، اس کے ہتھیار، اس کی لائی گئی آزمائشیں، وہ سارے اپنے تیر اور اپنے ہتھیار وہ انسانوں، خصوصاً ایمانداروں اور مقدسین کے خلاف استعمال کرتا ہے. اور اس میں ایک ہتھیار یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں یا راست باز ہونے کے دعوے دار ہیں، ان پر شیطان کی طرف سے یہ بڑی آزمائش آ سکتی ہے کہ وہ ظاہر میں تو راست باز دکھائی دینے کے لیے کوشاں رہیں لیکن باطن کی پرواہ نہ کریں. یہودی مذہب میں فقی اور فریسی دونوں ہی ایک بڑے مرتبے والے لوگ ہوا کرتے تھے، دونوں مذہبی رہنما ہیں. فقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بائبل سکھاتے ہیں. لفظ فقہ آپ نے سنا ہوگا، اہل اسلام میں بڑا یہ مشہور لفظ ہے فقہ. فقہ کا مطلب ہوتا ہے شریعت، خدا کے احکامات. تو فقی وہ شخص ہوتا ہے جو فقہ کی تعلیم دیتا ہے، تشریح کرتا ہے، معنی بتاتا ہے. میرا خیال ہے آج کی زبان میں اسے ہم اس بائبل یا خدا کے کلام کو سکھانے والا کہہ لیں، بائبل ٹیچر کہہ لیں. تو فقی اور بائبل ٹیچر کا ایک ہی مطلب ہے. فقی وہ ہوتا ہے جو خدا کا کلام سکھاتا ہے. اب سکھانے والے کی یہ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کرنے میں بھلے وہ کمزور ہی پایا جائے، لیکن وہ خوب مطالعہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے. تو فقی جو تھے وہ اپنے وقت کے بڑے عزت دار لوگ تھے، مرتبے والے لوگ تھے. ہیکل میں یا یہودی مذہب میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا، وہ سردار تھے، وہ لیڈر تھے، وہ قائدین تھے، وہ پیشوا تھے، وہ مذہبی رہنما تھے. اور پھر ان کے ساتھ ایک اور گروہ تھا یا فرقہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہیں فریسی. فریسی وہ لوگ تھے جو ذہن میں یہ بٹھائے ہوئے تھے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ہمارے سامنے خدا کی شریعت کی توہین نہ ہو. وہ شریعت کے بڑے پابند تھے، جہاں دیکھتے تھے کوئی شخص شریعت کو توڑتا ہے یا اس کی عدولی کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور وہ تنقید بھی کرتے تھے، وہ دباؤ بھی ڈالتے تھے، اور وہ اپنی راست بازی بھی جتاتے تھے. اب فقی اور فریسی ان دونوں کی زندگی میں جو کمزوری اور کشمکش تھی جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی تفصیل آپ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 23 باب میں پڑھ سکتے ہیں. متی کی انجیل کے 23 باب میں ایک بڑی سنجیدہ گفتگو ہے جو فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ہو رہی ہے. اور اس ساری گفتگو میں اگر ہم چند آیات پڑھ لیں تو پھر ہمیں اس کی سمجھ آ سکتی ہے. اس ساری گفتگو میں ظاہر اور باطن کا روحانی زندگی سے کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، اس کے تعلق سے بات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم 23 باب کی 2 آیت دیکھیں تو لکھا ہے فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ نے تو شریعت دی تھی خدا سے لے کر, تو یہ موسیٰ کے بعد کے لیڈر تھے جو آگے شریعت پہنچاتے تھے یہودی قوم کو. تو وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ کرو اور مانو, ان کے سے کام نہ کرو. کہ ان کا نقص کیا بتایا, کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. یعنی تعلیم دینے کا میرے جیسے لوگوں کو شوق تو ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا خوف بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ جو شخص تعلیم دیتا ہے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلیم پر اس کلام پر عمل کرے. یہ فقیوں اور فریسیوں کی زندگی میں پایا جانے والا نقص عیب خداوند یسوع مسیح نے بھانپا اور اس کا ذکر کیا اپنے شاگردوں سے, بھیڑ سے جنہیں وہ تعلیم دے رہے تھے, کہ فقیہ اور فریسی جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں, مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے, خواہ وہ باپ کی حیثیت سے گھر میں بچوں کو سکھا رہا ہو, وہ کسی بھی حیثیت سے کلیسیا میں تعلیم دے رہا ہو, لوگوں سے ملاقات شخصی گفتگو میں تعلیم دے رہا ہو, لوگوں کے گھروں میں جا کے وزٹ کر کے تعلیم دے رہا ہو, تو اس حوالے سے تعلیم دینے والوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہنے کی ضرورت ہے, جو کچھ میں سکھا رہی ہوں, جو کچھ میں سکھا رہا ہوں, کیا میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کی نگاہ میں ہم فقیہ اور فریسیوں کی مانند ٹھہریں گے. آگے چل کر لکھا ہے وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں. ظاہریت خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے اس کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. حالاں اپنے زمانے میں, اپنے مذہب میں, اپنی قوم میں یہ مذہبی رہنما ہیں, یہ مذہبی پیشوا ہیں, لیکن خدا کو اپنا آپ اور اپنے کام دکھانے کی بجائے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہیکل میں ہدیہ اور چندہ وغیرہ دینے کا ایک نظام رائج تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھے جب کہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے. آج آپ ہدیہ ڈالتے ہیں تو آپ ایک کاغذ جس کی ایک قدر ہوتی ہے, وہ 10 روپے ہوں, وہ 1000 روپیہ ہو, ہم تھیلی میں ڈال دیتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, کوئی آواز نہیں آتی. ہیکل کے وقت سکے ہوا کرتے تھے, تو ہیکل کے اندر ایک آفرنگ باکس یا ہدیے نذرانے کا ایک باکس رکھا ہوتا تھا. جب کوئی شخص اس میں کوئی سکہ ڈالتا تھا تو اس کی چھن چھناہٹ کی, گرنے کی آواز آتی تھی. تو اس ہدیے کے حوالے سے دیکھا گیا کہ بعض لوگ دکھاوے کے لیے ہدیہ دیتے ہیں. اس لیے مسیح نے اس ترتیب اور نظام کو بدلنے کی خاطر وہ کہا کہ جو کچھ تیرا دینا ہاتھ کرے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. یعنی ہدیہ کیسے دیا جائے؟ پوشیدگی میں دیا جائے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اوپر بیٹھا جس کو ہم نے دینا ہے, جس کی خاطر ہم دے رہے, ہم نے اس کو دکھانا ہے, ٹھیک ہے. تو ان خدا کے بندوں کا یہ بھی قصور گنوایا گیا کہ وہ اپنے کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں, اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. اب یہ ساری گفتگو کر کے 12 آیات میں تو 13ویں آیت میں لکھا ہے، آئے ریاکار فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس۔ اب دونوں لیڈر ہیں، بڑے پائے کے لیڈر ہیں، بڑا مرتبہ ہے ان کو، ان کا اپنے مذہب میں یا اپنے مذہب اپنے قوم کی مذہبی زندگی میں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں ہے کہ یہ بڑے روحانی ہیں، یہ لیڈر ہیں، ان کا یہ ٹائٹل ہے، یہ ان کا لقب ہے، ان کا یہ آرڈینیشن ہے، اس کام کے لیے یہ مقرر ہیں لوگوں کی نگاہ میں۔ لیکن خدا من یسوع مسیح جو بیک وقت خدا اور انسان ہیں، وہ ان کو ریاکار کہہ رہے ہیں، ہپوکریٹ کہہ رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جو اداکاری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ریاکاری اور اداکاری کے لیے یونانی کا ایک ہی لفظ ہے۔ تو جو ریاکار ہوتا ہے وہ اداکار بھی ہوتا ہے۔ اداکاری کیا ہے؟ فلمیں اور ڈرامے اگر دیکھے جائیں تو جو لوگ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ڈرامہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے، کئی دفعہ لوگ دیکھ کے رو نہیں رہے ہوتے کہ ایسے جیسے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ صرف اپنے اوپر وہ احساسات طاری کر لیے جاتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے تو وہ کسی بھی صورتحال کے احساسات اور جذبات اپنے پہ طاری کر کے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے، جسے ایکٹنگ کہتے ہیں، اداکاری کہتے ہیں۔ اور ریاکاری اور اداکاری دونوں ایک ہی ہیں۔ تو جس خطرے کا آج خدا کا روح چاہتا ہے کہ ہم اس سے واقف ہوں، یہ وہ یہی ہے، میں اور آپ خدا پرست ہونے کے باوجود بھی ہم اداکاری یا ریاکاری کرنے کے خطرے میں ہیں، گر سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق ظاہر اور باطن کے ساتھ ہے۔ تو خدا نے انہیں کہا کہ آئے ریاکار فقیہ اور فریسیو تم پر افسوس۔ 15ویں آیت میں پھر کہا ہے ریاکار فقیہ اور فریسیو تم پر افسوس۔ 23ویں آیت میں کہا ہے ریاکار فقیہ اور فریسیو تم پر افسوس۔ 25ویں آیت میں کہا ہے ریاکار فقیہ اور فریسیو تم پر افسوس، کیوں کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور نا پرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ یعنی اندر جو ہے حق تلفی، دوسروں سے پیسے بٹورنا، ان کو روحانی طور پر مالی اعتبار سے لوٹنا، اور خود سفید کپڑے پہن کر، جبے پہن کر راست باز اپنے آپ کو ظاہر کرنا، لیکن اندر نا پرہیزگاری ہونا، اس سے بھرے ہوئے ہونا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس سے نپٹنے یا چھوٹنے کی کوشش نہ کرنا، جدوجہد نہ کرنا، کو قدم نہ اٹھانا، لیکن پیالہ اور کابی ہر انسان کی تصویر ہے۔ میں اور آپ پیالے کی مانند بھی ہیں، رکابی کی مانند بھی ہیں، جو ایک قسم کا برتن ہے۔ تو اس کو باہر سے صاف کرنا، بدنی طور پر جاذب نظر نظر آنا، خوبصورت دکھائی دینے کی کوشش کرنا، صاف ستھرا دکھائی دینے کی، خوش لباس دکھائی دینے کی کوشش کرنا، اندر کی باطن کی پرواہ نہ کرنا، تو یہی ان کا قصور گنوایا گیا کہ وہ پیالے اور کابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور نا پرہیزگاری سے بھری ہے۔ پھر لکھا ہے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور کابی کو اندر سے صاف کر۔ پرائرٹی جو ہے، ترجیح جو ہے، وہ پہلے اندر کو ہے، باہر کو نہیں۔ ہم انسانوں کی ترجیح کیا ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باہر سے سب کو ہم راست باز دکھائی دیں، خدا پرست دکھائی دیں، عبادت گزار دکھائی دیں، باہر کی پرواہ ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہم اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے گھروں میں جو بیٹھک ہوتی ہے، جسے ہم سٹنگ روم بھی کہتے ہیں، ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے تو وہ قدرے صاف ستھرا دکھائی ہوگا دے گا. ذرا پیچھے کے کمرے میں دیکھیے, اس سے پیچھے کے کمرے میں دیکھیے, آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کمرے میں مہمان آ کے بیٹھیں گے تو اچھا نہیں لگتا, یہ صاف ستھرا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے دل کے بھی کم از کم چار کمرے ہیں جو ماہرین نفسیات بتاتے ہیں ہر انسان کے. اس کو نفسیات کی زبان میں جوہری ونڈو کہتے ہیں. دو نفسیات دان تھے, انہوں نے مل کے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی زندگی کے چار کمرے ہیں, چار خانے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو پتہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ساروں کی بجائے تھوڑے سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ایک دو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. ایک خانہ ایسا ہوتا ہے جس کا ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا, دوستوں سہیلیوں رشتہ دار کسی کو نہیں پتہ ہوتا, بس وہ خدا اور اس کو ہی پتہ ہوتا. تو اگر ہم ان فریسیوں کی طرح اپنے آپ کو, جو ہم پیالے اور رکابی کی مانند ہیں, اوپر ہی سے صاف کریں, اندر سے صاف نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ اندر سے صاف کیا جائے تو اوپر سے نہ صاف کیا جائے, دونوں کی اہمیت ہے, لیکن ترجیح کیا ہے؟ پہلے اندر کو, پہلے پیالے یا رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں. جب اندر سے صاف کریں گے تو اوپر سے اس پروسیس کے درمیان برتن خود ہی صاف ہو جائے گا. 27 آیت, اے ریاکار فقی اور فریسیو, تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی ناراستی سے بھری. سو انسانی زندگی کو ایک قبر کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے, پیالی اور رکابی کے ساتھ بھی اور قبر کے ساتھ بھی, کہ کئی خدا خدا کرنے والے لوگ ایک ایسی قبر ہیں جس کے اوپر ڈھیر سارا چونا پھینکا گیا ہے یا کیا گیا ہے, صاف ستھری دکھائی دے. اندر کیا ہے؟ خدا کو اس کے ساتھ واسطہ ہے, ہمیں باہر کے ساتھ واسطہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. دنیا کو ہونا چاہیے لیکن ہمیں خداوند نے دنیا سے الگ کر لیا ہوا ہے, چن لیا ہوا ہے. جہاں پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرنا لازم ہے, مناسب ہے, اسی طرح سے اسے اندر سے صاف کرنا بھی بہت ضروری ہے. تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی ناراستی سے بھری ہیں. اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی ہے. تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بات آج خدا کا روح ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے. ظاہر اور باطن کی جنگ, ظاہر اور باطن کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اس نقص کا, اس کمی کا, اس آزمائش کا, اس خطرے کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے انسان راست باز, ظاہر میں راست باز دکھائی دیتا ہے, دکھائی دینا چاہتا ہے, اس کو دکھائی دینا چاہیے بھی, لیکن ساتھ ساتھ باطن بہت ضروری ہے. باطن بہت ضروری ہے. اگر مجھے اور آپ کو اپنے باطن کی فکر نہ ہو تو پھر ہم ایک بڑی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے. ہمیں جس طرح دنیا سوچتی ہے, جو چیزیں دنیا کی نگاہ میں عالی قدر ہیں, اگر ہماری نگاہ بھی دنیا کے لوگوں کی طرح کی ہی ہو تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دنیا ظاہر پرست ہے, ظاہریت کو پسند کرتی ہے, اندر بھلے لوٹ اور بدی اور بدبو بھری ہو، اوپر سے وہ پرفیومز لگا کے، تو وہ دوسروں کو راست باز، خدا ترس، نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر ایک ہستی ہے جو دلوں اور گردوں اور خیالات اور نیتوں کو پہچانتی ہے. ہمارا واسطہ اس زندہ خدا سے ہے جس کے سامنے ہماری زندگیاں کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہیں. ہم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے. بچپن سے ہم گاتے رہے، خدایا تیری روح تو نس کے. خدا کی روح سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں؟ لیکن شاید ہم نے اس پر سوچ و بچار کر کے، غور کر کے کچھ سیکھا نہ ہو کہ خدا وہ ہے کہ اگر میں اندھیرے میں بھی چھپ جاؤں اور اپنے آپ کو چھپا لوں اور اپنی نیتوں کو اور اپنے کاموں کو، اپنی باتوں کو، اپنی روشوں کو میں چھپا لوں، تو خدا وہاں سے بھی دیکھ لے گا، اندھیرا بھی مجھے چھپا نہیں سکے. تو یہ وہ اسپرچل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ وہ روحانی سمجھ ہے جو ہمارے اندر اگر ہو، پھر کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا کی آنکھ مجھے دیکھتی ہے، کوئی دوسرا شخص دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے 51 زبور میں انسانی تاریخ کی ایک اہم ترین بات روح القدس کے وسیلے سے داؤد بادشاہ نے خدا کے بارے میں کہی کہ تو باطن کی سچائی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے. ایک سچائی ہے جو سچائی نہیں ہوتی، ہوتی وہ ریاکاری اور جھوٹ اور مکر ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ صرف ہونٹوں سے، باطن سے نہیں. لیکن خدا اس بات پہ نہیں یقین کرتا، نہ جاتا، نہ قبول کرتا ہے کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں. باطن میں کیا ہے؟ خدا کا واسطہ اس کے ساتھ، اس کی ایکس رے کرنے والی نگاہ، وہ اندر دیکھتی ہے. زبان سے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، شاید خدا یہ کہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، ان کی زبان میں زہر ہے، ان کی زبان مہلک تیر ہے، ممکن ہے وہ یہ کہے. تو زبان جو ہے جس سے انسان جھوٹ بولتا ہے، جس سے انسان مبالغہ آرائی کرتا ہے، جس سے انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، پھنسا لیتا ہے، اور کئی معصوم لوگ کسی کی باتوں میں آ کے کئی طرح کا نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کا باطن سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22 باب میں اس کا ذکر ہے. انسانی تاریخ میں بوسہ لینا یا چومنا کسی چیز کو عقیدت کو ظاہر کرتا ہے. لوگ کئی دفعہ بائبل کو چوم رہے ہوتے ہیں، کچھ سلیب کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی مقدس کتاب کو چوم رہا ہوتا ہے. وہ اندر جو عزت، پیار، عقیدت، احترام ہے، محبت ہے، بوسہ اس کا اظہار. غیروں کے بچوں کو بھی ہم چوم رہے ہوتے ہیں کہ بچے سے پیار کا اظہار ہے. یہودی رسم و رواج میں مرد بھی مرد کا بوسہ لے کر، جیسے آج ہم ہاتھ ملاتے ہیں، تو وہ کسی کو خوش آمدید کہتے، کسی کے عزت، کسی کی عزت اور احترام کا اظہار کرتے تھے. لیکن جب پکڑوانے والوں کو لے کر یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح اور اس کے حواریوں کے پاس آیا، تو پکڑوانے والوں سے اس نے کہا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی آدمی ہوگا، اس کو آپ نے گرفتار کر لینا. گیا، بوسہ لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک تاریخی جملہ کہا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ بوسہ تو محبت کی نشانی ہے، تیرے دل میں تو میرے لیے نفرت ہے، تو تو 30 سکوں کی خاطر مجھے مصلوب ہونے کے لیے بیچنے کا منصوبہ بنا کے آیا ہے، تو بوسہ تو محبت کی نشانی، عقیدت کی نشانی ہے، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑوا دے؟ انگلش لٹریچر میں پھر یہ ایک کہہ لے کہ ایسا محاورہ بن گیا، جوڈس کس، انگلش لٹریچر میں، یعنی ایسا شخص جو اندر سے کسی کے ساتھ درست نہیں ہوتا، سچا نہیں ہوتا، مخلص نہیں ہوتا، شفاف نہیں ہوتا، صاف دل نہیں ہوتا، اوپر سے وہ ہاتھ بھی ملائے گا اور وہ گلے بھی لگے گا، اور اگر ان کا کلچر ہے تو ممکن ہے وہ یہودا اسکریوتی جیسا بوسہ بھی لے۔ تمام ایمانداروں کو یہ خطرہ لاحق ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سنڈے اسکول ہم جاتے تھے، تو جب ہم فقیوں فریسیوں کا ذکر پڑھتے تھے تو ہمیں ایسا امپریشن ہمارے اساتذہ سنڈے اسکول کے اساتذہ دیتے تھے جیسے فقیوں فریسیوں جیسے برے لوگ کوئی تھے ہی نہیں، لیکن جب ہم نے سیمنریز کی تو ہم نے پڑھا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ تو بڑے کام کے لوگ تھے، یہ لوگ تو خدا کی محبت، خدا کی غیرت سے بھرے ہوئے لوگ تھے، یہ شروع میں ایسے تھوڑی تھے، یہ تو سلیمان کی طرح تھے کہ شروع میں بہت اچھی روحانی زندگی شروع کی، آہستہ آہستہ اس دھوکے میں آگے، فریب میں آگے، پھسل گئے، خدا سے دور ہو گئے، گمراہ ہو گئے، برگشتہ ہو گئے، ریاکار ہو گئے، اس گناہ کو جو آہستہ آہستہ ان میں سرایت کرتا گیا اس کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی نگاہ اور انسان کی نگاہ میں گر گئے۔ شروع سے ایسے برے نہیں تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو کوئی بھی کسی وقت قاموس الکتاب لیں، کسی کے پاس اگر ہو، اس میں فقیہ اور فریسیوں کے بارے میں ایک ایک مضمون لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا نکال کے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس ٹائپ کی تصویر ان کی ہمیں 23 باب میں نظر آتی ہے وہ شروع سے ایسے نہیں تھے، ان کے اندر بے انتہا خوبیاں بھی تھیں۔ ایک آدمی خدا کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن جو خدا چاہتا ہے باطن کی صفائی، دل کی سچائی، اس میں وہ ناکام رہے تو پھر وہ خدا کو قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم تمام انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت حال میں۔ اب جو بزنس کی دنیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کپڑے آپ کو ایسے انسلے کپڑے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی کلف کی گئی ہوئے گی، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر چڑھایا گیا ہوگا کہ جب آپ خرید رہے ہوئیں گے تو وہ بہت آپ کو خوبصورت لگے گا، جب آپ کو ایک دفعہ اس کو دھوئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے انسان خوبصورتی کے پیچھے، رشتے ناتے، کئی بچیوں کی شادی صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، کسی لڑکے کی شادی کے سلسلے میں کوئی انکار کر دے گا اس کی خد و خال، شکل و صورت پر، وہ تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے نا جو اندر کی بیوٹی کو، باطنی انسانیت کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ ہم انسان ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، ظاہر میں کوئی شخص کیسا دکھائی دیتا ہے، جن کے اندر تھوڑی سی عقل ہے وہ ظاہر کے ساتھ باطن میں دیکھتے ہیں، باطن میں کوئی شخص خوبصورت ہے تو ظاہر میں وہ نہیں بھی ہے تو وہ جو ظاہر میں خوبصورت ہے ان سے کئی درجے بہتر ہے۔ اہل دانش کے لیے، خدا کی روح کی ہدایت سے چلنے والوں کے لیے، اور یاد رکھیے کسی کی شکل و صورت دیکھ کر کسی کو رد کرنا اس کے خالق کی توہین ہے، بیزتی ہے، کیونکہ خدا نے ہر شخص کو ایک خاص قد دی ہے، شکل و صورت دی ہے، اور جسمانی خد و خال رنگت دی ہے، کسی کے جسم کے اوپر کمنٹس کرنا، اس پر ہنسنا، اس کی تہذیب کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، اب مجھے آیت یاد نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے لکھا ہے کسی جگہ میرے امثال میں یا زبور میں، وہ خدا کی توہین ہے جو خالق ہے جس نے اس کو بنایا. اور اس کے دھوکے میں عام ایماندار بھی آ سکتا ہے، بڑے بڑے رہنما بھی آ سکتے ہیں. ایک حوالہ ہم دیکھیں گے جس سے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. سیمول کی پہلی کتاب کے 16 باب میں، سیمول کی پہلی کتاب کے 16 باب میں ایک اسائنمنٹ، ایک کام اس وقت کے مایا ناز چوٹی کے نبی سیمول کو دیا گیا تھا. کام اس کو یہ سونپا گیا کہ وہ یسی کے گھرانے میں جائے اور وہاں یسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بادشاہ ہونے کے لیے چنے، کیونکہ خدا نے ناراض ہو کر سول کو کیا کر دیا، رد کر دیا. اور اب وہ سول کی جگہ اسرائیلی تاریخ کا دوسرا بادشاہ مقرر کرنا چاہتا ہے. اور سیمول کی پہلی کتاب کے 16 باب میں یہ کام سیمول کو سونپا گیا. 16 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے سیمول سے کہا، تو کب تک سول کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ جس سال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کیا ہے، تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا، میں تجھے بیت لحم میں یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. اس کے بیٹوں میں سے ایک کو چنا ہے. 6 آیت میں لکھا ہے، جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یقیناً خداون کا ممسو اس کے آگے ہے. پر خداون نے سیمول سے کہا، تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا. یعنی داؤد چھوٹا تھا، 9 لڑکا تھا، تو اس کا بڑا بھائی الیاب جو تھا وہ بڑا دراز قد تھا، وہ سجتا تھا بادشاہ بننے کے لیے، خوبصورت بھی تھا، جنگجو بھی تھا، قد کے اعتبار سے زیب دیتا تھا کہ وہ بادشاہ بن جائے. اتنا بڑا نبی دھوکا کھا گیا. اس نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کو خداوند نے چنا ہوگا اور اس کو مقرر کرنا چاہا، لیکن منع کیا خدا نے. خداوند نے منع کیا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دے. آگے لکھا ہے، میں نے اس کو ناپسند کیا. پھر لکھا ہے، یہ تو الیاب تھا، یہ اس کے سارے بھائی جو تھے بڑے سورمے تھے، جنگجو تھے، مرد تھے. اس کے بعد 8 آیت میں لکھا ہے، تب یسی نے ایبن داب کو بلایا اور اسے سیمول کے سامنے سے نکالا. اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا. پھر یسی نے سما کو آگے کیا، اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا. اور یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیمول کے سامنے نکالا، اور سیمول نے یسی سے کہا، خداوند نے ان کو نہیں چنا. کیوں؟ اوپر 7 آیت میں خدا نے اپنی الہی رضا اپنے خادم سیمول پر ظاہر کر دی تھی جب اس نے منع کیا کہ الیاب کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. تو یہ ایک تاریخی بات سیمول نبی کے وسیلے سے بیابان کی کلیسیا کے لیے، آج کی کلیسیا کے لیے لکھوا دی گئی کہ انسان قد و قامت کو دیکھتا ہے، ظاہریت میں کوئی شخص کیسا لگتا ہے اسی سے انسان دھوکہ کھاتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، خادم ہوں یا خادمائیں ہوں. انہوں نے شاید زندگی میں سیکھا ہی نہیں کہ مجھے خدا کی مانند بننا ہے. خدا ظاہر پر نہیں باطن پر نگاہ کرتا ہے. میرے فیصلوں کی بنیاد باطن شناسی پر ہونی چاہیے، میرے اٹھائے جانے والے اقدام باطن کو جانچ کر ہونے چاہیے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 7 باب کی 24 آیت میں فرمایا، ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو، دھوکہ کھاؤ گے. کوئی شخص اوپر سے کیسا نظر آتا ہے، منہ سے کیسی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنا باادب، نظر آتا ہے، سلجھا ہوا نظر آتا ہے۔ باتوں کے پیچھے مت جائیے۔ زانیاں بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے گاہک پھنساتی ہے، اور مرد بھی ایسا ہی۔ میری آج دلی دعا ہے، میں پچھلے پورے ہفتے سے دعا کر رہا تھا کہ میں اسی میٹنگ کے لیے رکا، میں نے آج کوئٹہ جانا ہے، کہ میں کیا کلام سناؤں۔ خدا نے یہ کلام مجھے دیا، میرے اپنے لیے بھی سب سے پہلے یاد دہانی ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم عام قسم کے انسان نہیں ہیں، ہم عام قسم کے انسان نہیں ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم نئے سرے سے مخلوق ہوئے ہیں، ہم خدا اور اس کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کے ممسوع ہیں، اس نے ہمیں مسح کیا ہوا ہے، ہمارے نام خدا کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، ہم آسمانی شہری ہیں، ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہم آرڈنری بینگز نہیں ہیں، ہم عام انسان نہیں ہیں۔ ہماری بلاحٹ یہ ہے، عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، مسیح کے ہم شکل بنو، اس کے قد کے اندازے تک پہنچو۔ اگر یہ بلاحٹ کے یہ پہلو ہمارے دل دماغ میں بیٹھے ہوں تو ہم اس شعبے میں، اس ایریے میں بھی ہم محتاط ہوں گے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر غلطی کے مرتکب نہیں ہوں گے، ہم باطن کی طرف نگاہ کریں گے، دوسرے انسان پر بھی اور اپنے باطن کو بھی ہم ٹٹولیں گے، تب جا کر ہم اس گڑے میں گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ خداوند انسان کی مان نہیں نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خدمت میں کسی کو آرڈین کرنا ہو، کسی کو مقرر کرنا ہو، وہ ظاہری طور پر کیا کرتا پھرتا ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ اندر کیا ہے، باطن میں کیا ہے؟ کسی کا رشتہ لینا ہو، کسی کو رشتہ دینا ہو، ظاہر کی بھی اپنی اہمیت ہے، وہ غیر اہم نہیں ہے۔ ترجیح پرائیورٹی کس کو ہے؟ باطن کو ہے۔ باطن میں انسان کیسا ہے؟ کئی لوگ بہت غصے والے، منہ دراز ہوتے ہیں، لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ دل کے سچے ہوتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں نہیں ان کو آتی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے ان کو سمجھ لیا جاتا ہے، یا ایک پکچر، ایک تصور کسی کے لیے اپنے اندر بٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تو روح کی ہدایت سے چلنے کی بات ہے، کہ جب انسان خدا کی روح کی ہدایت سے چلتا ہے تو پھر خدا اسے ان باتوں کی سمجھ بھی دیتا ہے، جب کو خدا پر انحصار کرتا ہے، خدا سے پوچھتا ہے کہ میں کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ پھر زندگی کے ایسے فیصلے، زندگی کے کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور جس میں سب سے اہم شادی کا فیصلہ۔ نہ صرف شادی کا، چرچ میں آرڈینیشن کا بھی فیصلہ ہے۔ چونکہ میں یہ مضمون چھیڑوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، کبھی موقع ہو تو پھر بتاؤں گا آرڈینیشن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تقرر کا کیا تعلق ہے، کس طرح سے جس کو کسی کو نہیں بلایا گیا اس کو مقرر کر دیا جائے گا، ساری عمر ذلیل ہوتا رہے گا، کبھی خدمت میں کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ کسی نے ظاہر دیکھ کر گھروں میں کھانے کھا کے ہدیہ جات لے کر ظاہری رویوں اور ظاہریت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا۔ بہت بڑی غلطی ہے جو سینئر لیڈر کرتے ہیں، اور ان سے کروانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ ہم سب پر یہ آزمائش آتی ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ سیم النبی کتنا عظیم، مطلب وہ وعدہ کا ایک طرح کا فرزان تھا، وہ دعاؤں کے بعد ایک ایسی ماں جس کے اولاد نہیں ہوتی تھی، دعائیں کر کر کے خدا سے قیمتی بچہ لیا، اور خدا نے بھی اس کو ایسی برکت دی، لکھا ہے کہ دان سے لے کر، یعنی اسرائیل کے ایک کنارے سے لے کر، دان سے لے کر سبا تک ساری اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ خدا نے خادم کھڑا کیا، ایک نبی کھڑا کیا ہے، اور وہ سیموئیل ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ اگر سیموئیل جیسا شخص اس طرح کی غلطی کر سکتا ہے یا کمزوری دکھا سکتا ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ لیکن خدا کی مہربانی ہے کہ ہم اس دنیا کے سفر میں اکیلے نہیں ہیں، جہاں غلطی کرتے خدا نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہاں صرف قدم اٹھا لے، یہاں سے ادھر مڑ جا، یہ درست نہیں ہے۔ تو سیموئیل کو خدا نے کوئی لاٹھی تھوڑی مار دی تھی، سیموئیل کو خدا نے بتایا نہیں، اس کو نہیں کہا کہ تو زہر پر نگاہ کرتا ہے، انہوں نے تمام انسانیت کا ذکر کیا کہ انسان تو زہر پر نگاہ کرتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہی تھا نا، لیکن خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اس کے بعد متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے ساتویں باب میں، پہاڑی واز کرنے کے دوران خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم جھوٹے نبیوں سے کیا رہو، کیا لکھا ہے، خبردار رہو۔ وہ کیسے آئیں گے؟ بھیڑوں کے روپ میں، لیکن باطن میں کیا آئیں گے؟ آپ کو کبھی واسطہ پڑا ہے کہ کوئی شخص آپ کے گھر میں آیا ہو بائبل لے کے، ہو وہ جادوگر، یا سنا ہے آپ نے، اور ہماری چائے وائے پی کے ہدیہ بھی لے کے چلا گیا ہو؟ کتنے ہمارے قیمتی بہن بھائی ان ظالم اور بھیڑیوں کے ہاتھ لگ گئے، ان کا نوالا بن گئے، کیونکہ پہچان نہیں تھی نا ہمیں۔ ہم بڑے روحانی بنتے ہیں کہ جی کو دعا کرنے کے لیے گھر آئے تو اس کو کیسے منع کر دیں۔ ان کو بتاؤ ہم ایک چرچ کے ممبر ہیں، ہمارے خادم آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، ہماری یہ کلیسیا، ہمارا خاندان ہے، ایک اجنبی کو جانے بغیر۔ اور کئی لوگ، کئی چند ایک کی تو میں نے خود بھی تحقیق کی ہے، لوگ کس کس روپ میں ہیں، اور چرچ میں پرورش پا رہے ہوں گے، مزاروں پہ جا رہے ہوں گے، تعویذ دھاگے لے رہے ہوں گے، اور کئی طرح کے۔ اسی لیے تو چرچز کے اندر برکت نہیں ہے نا، میری جلی بھیڑ ہے۔ تو لکھا ہے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، وہ بھیڑوں کے بھیس میں۔ ایکٹنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نوجوان لڑکا ہے، اس کو داڑھی دوڑی لگا کے، سفید بال لگا کے، فلموں میں ڈراموں میں بزرگ بنا کے پیش کر دیا جاتا، حالانکہ وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ بھیس ہے نا۔ تو جھوٹے نبی، یہاں تک کہ کرنتس کی کلیسیا کو بزرگ پولوس نے کہا کہ شیطان نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ کیسے آپ جانو؟ ایک شخص ہمیں، ہماری نظر میں فرشتہ دکھائی دے، اندر سے وہ بھیڑیا ہو، ہم اس کو خدا کا فرشتہ سمجھ لیں، وہ شیطان ہے جو فرشتے کا روپ دھار کے آ گیا ہو، تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ اسی لیے تو بزرگ پولوس نے کہا تھا روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو۔ اور روحانی نعمتوں میں پہلی بات تو ویسے ہی ایک روحانی آدمی سب چیزوں کو پرکھ لیتا ہے، اور وہ خود نہیں پرکھا جاتا، اور پھر خاص طور پر کسی روحانی آدمی کے پاس روحوں کے امتیاز کی نعمت ہو، اس کو کس کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کا روح ہے جو ایماندار کو بچاتا ہے، کلیسیا کو بچاتا ہے، اور کلیسیا میں روحوں کا امتیاز ہونا، اور خصوصاً خدمت کرنے والوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، لیڈرز کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ لاسٹ ٹائم کب ہم نے دعا کی تھی کہ خدا مجھے روحوں کا امتیاز دے، کہاں کی ہوگی؟ چرچ تباہ ہو جائیں گے جب ریاکاروں سے چرچ بھر جائے گا، تو بھلے چندہ زیادہ ہو جائے، ممبر زیادہ ہو جائیں، وہ سب خوش ہو جائیں گے، کلیسیا بڑھتی جا رہی ہے، ہدیہ بھی بہت بڑھ گیا، یہ سب ظاہری باتیں ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا واسطہ اس سے ہونا چاہیے، ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے، ہمارے آنسو اس کے لیے بہنے چاہیے۔ لکھا ہے نا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ کیونکہ سیموئیل نبی روتا تھا کہ پہلے ہی بادشاہ مقرر کیا ہے، اس نے خدا کا دل توڑ دیا، خدا نے اس کو رد کر دی، خدا کی پوری پیروی نہیں کی ہے، خدا کے روح کو رنجیدہ کر دیا ہے، کب تک تو ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. سو لکھا وہ زبان سے تو سلام کرتے ہیں لیکن باطن میں اس کی یا پڑوسی کی گھات میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب زندگی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو بڑے احترام سے سوال کرے اور خود اس تلاش میں رہے کہ کہاں یہ پھنس سکتا ہے, کہاں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں میں, کیسے نقصان میں پہنچا سکتا ہوں. یہ ہے گھات میں بیٹھنا, چھپ کر وار کرنا. اور جتنے بھی خونخوار جانور ہیں وہ دھاک لگا کے چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شکار کے لیے. جب ان کے رینج میں آ جاتا ہے پھر وہ جھپٹ کر حملہ کرتے ہیں, بھلے چیتا ہو, بھلے شیر ہو یا کوئی اور خونخوار جانور ہو. تو باطن اور ظاہر, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. مسیح کا یہ گلہ کہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے, اگر اس کا اطلاق ہم پر بھی ہو, ہم نے ابن آدم کو تو نہ پکڑوایا ہو لیکن ہم کسی نہ کسی پر محبت ظاہر کر رہے ہوں, بھلے تحائف دے کے, بوسہ لے کے, میٹھی باتیں کر کے, لیکن اندر سے اس کے جسمانی یا روحانی قتل پر ہم راضی ہوں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. کسی عالم نے کہا تھا کہ سوالات علم کی کنجی ہے, اور اسٹوڈنٹس یاد رکھیے, ہر وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, بیل ہو جاتی ہے, بستہ اٹھا کے باہر آ جاتا ہے, وہ نالج نہیں گین کر سکتا زیادہ. کلاس روم سیٹنگ میں جو شاگرد سوال نہیں کرتا, سوال علم کی کنجی ہے. آپ سوال کرتے ہیں, استاد جواب دیتا ہے, جس سے دوسرے سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, تو انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بائبل سوالات سے بھری ہوئی بھی کتاب ہے. اس کے اندر ایوب جیسے نبی خدا سے سوال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں تیرا کیا بگاڑتا ہوں, خدا سے بحث کرتے ہیں. کیا بائبل میں کہیں آپ نے سنا کہ خدا بھی انسان سے سوال کرتا ہے؟ ملاکی نبی کے صفحے میں لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے, نوکر مالک کی عزت کرتا ہے. اگر تو مجھے ہمارے آسمانی باپ کہتے تو میری عزت کہاں ہے؟ تو بائبل سوالات سے بھی بھری ہوئی ہے. خدا بھی انسان سے سوال کرتا ہے, انسان انسان سے سوال کرتا ہے, انسان خدا سے سوال کرتا ہے. آج ایک سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے, ظاہر اور باطن کو سمجھنے کے لیے. اور اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے سنجیدگی سے, سچائی سے کر پائیں تو شاید ہم اس خطرناک صورتحال سے, اس میں گرنے سے ہم بچ جائیں. ایک حوالہ میں بتاؤں گا. سلاطین کی دوسری کتاب نکالیے, سب نکالیں, یہ بڑا اہم سوال ہے میرے اور آپ کے لیے. سلاطین کی دوسری کتاب کے 10ویں باب میں دو لیڈرز ہیں جن کا ذکر ہے. ایک ہے یاہو. یاہو ایک ایسا غیرت مند مرد خدا تھا جو خدا نے اٹھایا تھا ایک اسرائیل کے شریر بادشاہ جس کا نام تھا اخیب, اخیب کے گھرانے کو سزا دینے کے لیے اور ایلیا نبی کی پیشین گوئیاں پوری کرنے کے لیے, اس کے گھر کا صفایا کرنے کے لیے خدا نے ایک بڑے غیرت مند اسرائیلی کو اٹھایا جس کا نام تھا یاہو. اور یاہو کے بارے میں ایلیا نبی نے نبوتیں کی تھیں اور وہ یاہو کے وسیلے سے پوری ہوئی۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے یوناداب بن رکاب، یہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا، اور فیملی لائف میں، بچوں کی پرورش میں، عہد عتیق میں اس آدمی جیسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس کا ذکر پڑھنا چاہیں تو یرمیہ کی کتاب کا 35 باب گھر میں جا کے پڑھو کہ بچوں کی فرمانبرداری کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ میرے پزمائش آ رہی تھی کہ میں آج فادرز ڈے پر اسی پہ آپ کو کلام سناؤں، لیکن میں دعا کر رہا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں نہ، جو خدا چاہتا ہے وہی بتایا جائے۔ تو دو آدمی، ایک کا نام کیا میں نے بتایا، یاہو، اور دوسرا یوناداب بن رکاب۔ تو دوسرا سیموئل 10 باب کی 15 آیت سے سنیے۔ پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یوناداب بن رکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا، تب اس نے اسے سلام کیا اور اسے کہا، کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ؟ یہ سوال ہے۔ یاہو جو ہے، ابھی اس نے ایک بادشاہ کے 70 بیٹے ذبح کروائے تھے، وہ خداون کی لڑائیاں لڑ رہا تھا، ایک بدکار، ایک شریر، اسرائیل کے بادشاہ کے گھرانے کا صفایا کر رہا تھا، جو صفایا کرنے کا خدا نے اسے کام سونپا تھا۔ اب اس کے مخالف بھی تھے، لوگ اس کو بھی مارنا چاہتے تھے، لوگ وہ خدا کے دشمنوں کو مارنا چاہتا تھا، اور ایک بڑے لیڈر کا اس کو سامنا ہوا ہے جس کا نام ہے یوناداب بن رکاب، وہ اس کے استقبال کو آیا ہے۔ اب یاہو کو نہیں پتا کہ یہ میرا استقبال کرتے ہوئے کوئی چھرا گھونپ دے گا میرے پیٹ میں، یا یہ میری حمایت کے لیے اور خداوند کی غیرت کو دیکھنے کے لیے اور مجھے شاباش دیکھنے کے لیے یا مجھے سراہنے کے لیے آیا۔ تو لکھا جب اس کے استقبال کو آیا تو یاہو رتھ پر تھا، تو اس نے یوناداب بن رکاب سے پوچھا، کیا تیرا دل ٹھیک ہے؟ میرا دل تو تیرے لیے ٹھیک ہے، کیا تیرا دل بھی میرے لیے ٹھیک ہے؟ یہ سوال اس نے، کیونکہ آگے کا تعلق جو تھا، آگے جو کچھ ہونا تھا اس کی بنیاد یہ تھی۔ اگر یوناداب کا دل یاہو کے لیے صاف نہیں تھا تو پھر یاہو کی تلوار چلنی تھی یوناداب پر، اگر اس کا دل ٹھیک تھا تو پھر وہ اس کا مددگار، خدمت گزار تھا۔ پھر اس نے آگے چل کر پڑھے، اس نے کہا کہ میرا دل تیرے ساتھ ٹھیک ہے، اور اس نے کہا آ رتھ پر سوار ہو جا۔ کوئی بادشاہ کسی کو، معمولی آدمی کو اپنے ساتھ رتھ پر بٹھاتا جبکہ جنگ زوروں پہ لگی ہو؟ لیکن کس بنیاد پر ریلیشن شپ میں ہیلنگ آ گئی؟ کس بنیاد پر ایک قیمتی سردار ایک بادشاہ کو مل گیا؟ جب اس نے کہا کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے ساتھ ہے، یوناداب نے جواب دیا کہ ہے، سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ جن کا دل ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ دیتے ہیں، جن کا دل ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں۔ وڈرال، میرا دل تیرے ساتھ ٹھیک ہے، کوآپریشن، تعاون، مل کے کام کرنا، کندھے سے کندھا، شانے سے شانہ ملا کے، قدم سے قدم ملا کر معاشرے میں چلنا، میرج لائف میں بہت ضروری ہے یہ اصول، خدمت میں، بزنس میں بہت ضروری ہے۔ جب اس نے مثبت میں جواب دیا، اور فوراً دیا، ہچکچاتے ہوئے نہیں، کیونکہ دل صاف تھا نا، خدا باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے، اس نے کہا اپنا ہاتھ مجھے دے، سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا۔ آپ زندگی اور خدمت میں آپ دیکھیں گے، کہیں آپ ہاتھ بڑھائیں گے دوسرا شخص آپ کا ہاتھ چھڑوا پیچھے کر دے گا، اور کئی کئی لوگ آدھا ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اسے دیا، لکھا ہے، اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جس شخص کو بادشاہ اپنے ساتھ بٹھائے کو معمولی آدمی ہوئے گا، کیا بادشاہ اپنے دشمن کو اپنے ساتھ بٹھا لے گا جس کا دل ہی اس کے ساتھ نہیں؟ ممکن ہے دشمن پیچھے سے ہی اس کی پیٹ میں خنجر گھونپ دے۔ دلوں کا ملنا، خیالات کا ملنا بہت ضروری ہے، روح کا ملنا، طور طریقوں کا ملنا، یہی تو ایک بہت بڑا سبب ہے چرچ میں پھوٹ پڑنے کا، یہی تو بیداری میں بہت بڑی رکاوٹ کا ایک سبب ہے، خوشی میں، خوشی کی لہر دور جانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے دلوں کا آپس میں نہ ملنا۔ طلاق بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، سیپریشن بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسری تیسری شادیاں بھی وہ ادھر ہی روٹ ادھر ہے۔ ہمارے مذہب میں حرام کاری کے علاوہ عام طور پر آپ اپنے جیون ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن میں نے کئی لوگوں کے طلاق وغیرہ کے پیپر پڑھے، میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے، میں کیسز کو پڑھتا ہوں، رکھے ہوئے میں نے۔ اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے چونکہ ہماری آپس میں بنتی نہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم الگ ہو جائیں، حالاں بائبل تو اجازت ہی نہیں دیتی آپ کی نہیں بنتی تو آپ الگ ہو جائیں۔ معمولی بات ہے، یہ بڑی زبان دراز ہے اس لیے میرا نہیں اس کے ساتھ نباؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ دلوں کا ملنا خدا کے پاک روح کے نزول کا، بیداری آنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابتدائی کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ یک دل ہو کر، یا پاک روح نازل ہوا، یک دل ہو کے دعا کر رہے تھے۔ پاک روح نازل ہو گئے، آج کلیسیا میں کیوں نہیں؟ ایک تو دعا تو ویسے کئیوں کا تو وہ شوق ہی نہیں ہے دعا، نہ لیڈرز کا ہے تو نہ لوگوں کا ہے۔ یک دلی کی دعا، ایک بولی بولنا، ایک لیڈر کوئی بولی بولتا ہے، دوسرا کوئی اور بول رہا ہے، تیسرا کوئی اور بول رہا ہے، کلیسیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج چل رہا ہے اندر۔ اس کو اپنے رتھ پر بٹھا لیا اور کہا میرے ساتھ چل، جو ہاتھ دیتا ہے، جو ساتھ بٹھا لیا جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو ساتھ بھی چلنا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ آگے لکھا ہے اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ مجھے خدا نے اپنی غیرت سے بھر دیا، مجھے کام ملا ہے اخیب کے گھرانے کی صفائی کرنے کا، گند کو، بدی کو، بت پرستی کو، خون ریزی کو، فراڈ کو، دھوکے کو، مکاری کو، ریاکاری کو میں کچلوں، صاف کروں اس گھرانے کو، یہ مجھے کام سونپا ہے۔ تو اے بنداب آ، میرے ساتھ رتھ پر بیٹھ، میرے ساتھ چل۔ آگے خدا میرے سے کیا کیا کام لینے والا ہے، میرے اندر جو خدا کی غیرت ہے، بوجھ ہے، رویا ہے، اس کو دیکھ، اس کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ کتنا بڑا اعزاز تھا اس شخص کے لیے جس کو بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ بادشاہ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، خدا کے روح کے سپرد اپنے آپ کو کرنا، سنے ہوئے کلام کے سپرد اپنے آپ کو کرنا۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ سنا ہوگا کہ خدا کہتا ہے آئے میرے بیٹے، آئے جوان، اپنا دل مجھے دے، نہیں دیا، نہیں دیا، نہیں دینا چاہتا۔ کتنے خدمت گزار ہو سکتے ہیں جن کو خداوند نے بلایا وہ اپنا ہاتھ مجھے دے، لیکن چونکہ وہ قیمت نہیں چکا سکتے، فائدہ نقصان تولتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں میرا نقصان ہے، اس میں نقصان ہے، اپنا ہاتھ نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور پھر مشیر اس قسم کے مل جاتے ہیں جو خدا کی مرضی پوری کرنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں ایک دعا بھی ہے، صرف میں دو باتیں دو منٹ میں کروں گا صرف۔ 19 زبور کی 14 آیت میں داؤد بادشاہ نے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ 19 زبور کی 14 آیت میں اس نے کہا، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے، یعنی جو کچھ میں منہ سے کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں ہو، تضاد نہ ہو کہ میں منہ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں اور میرے دل میں کچھ اور ہو۔ تو دعا ہے خدا سے داؤد بادشاہ کی، میرے منہ کا کلام میرے دل کا مقبول، کے لیے اگر انگریزی کا ہم لفظ استعمال کریں ایکسیپٹیبل، منظور، قابل قبول، پاس ہو جانا، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال، ان دونوں میں تضاد نہ ہو، فرق نہ ہو، جو دل میں ہے وہی زبان پہ آئے، اور وہ تیری نظر میں مقبول ٹھہرے، یعنی خدا کہے کہ یہ آدمی دل کا راستہ ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے وہی کہہ رہے ہیں، ریاکاری نہیں کر رہا، مکر نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، فریب نہیں دے رہا، دھوکہ نہیں دے رہا۔ دوسری بات، آج بڑی سنجیدگی سے خدا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کیا میرا دل سب کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یاہو نے اخیب سے کیا ہے، یہ وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو دو اطراف سے کرنا ہے، کیا میرا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے؟ میرا دل میرے کسی گناہ اور قصور کے زمرے میں مجھے ملامت تو نہیں کرتا، قصور وار تو نہیں ٹھہراتا، میں خدا کا مجرم تو نہیں؟ کیا میرا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اشعربانی کے وقت بھی یہی سوال ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمارا واسطہ رشتہ داروں سے بھی پڑتا ہے، پڑوسیوں سے بھی پڑتا ہے، دفتر میں جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں پر بھی ہے، خدمت میں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے بولتے چلتے خدا کا کام کرتے، کیا میرا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا میرا دل کسی بھی انسان کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں خدا کے حضور، اور ایسے میں نہیں کہوں گا کہ محسوس کریں، میں یہ کہوں گا ایمان رکھیں کہ خدا اپنی مقدس ہیکل میں ہے، کیونکہ مسیح نے کہا تھا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں، وہ ہمارے درمیان موجود ہوں۔ اپنے آپ سے ہم یہ سوال کر لیں، زہری آنکھیں، جسمانی آنکھیں بند کرتے ہوئے اندر کی آنکھیں کھولیں باطن کی، کیا میرا دل خدا کے ساتھ ٹھیک؟ اگر خدا کے ساتھ ہی نہ ٹھیک ہوا تو انسان کے ساتھ تو پھر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وجوہات تو کوئی نہ کوئی ہو ہی سکتی ہیں نا، ان کو خدا کے سامنے رکھنا کہ خدا جج بن کر فیصلہ کرے، کیونکہ اس نے ہمیں منع کیا کہ زہر کے موافق فیصلہ نہ کرو، وہ کرتا ہے فیصلہ، اس کا کلام ایک ترازو ہے۔ کیا میرا دل، اگر ہم شادی شدہ ہیں، شوہر کا دل بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے؟ بیوی کا دل شوہر کے ساتھ ٹھیک ہے؟ رشتہ دار ہیں، باس ہیں، مالک ہے، آقا ہے، ہم ملازم ہیں، ادارہ ہے، چرچ ہے، کاروبار ہے، کیا میرا دل ٹھیک ہے؟ سوال ہم کریں گے تو جواب اس وقت ہمارے باتوں میں خدا کا روح دے گا، وہ نشاندہی کرے گا، ٹھیک ہے تو وہ مقبول ٹھہرے گا، منظور نظر ہوگا، خدا ٹھیک کا نشان لگا دے گا۔ اگر نہیں ہے تو خدا کا روح یاد دلانا شروع کر دے گا اس وقت، جو سنجیدہ وقت ہے ہمارے لیے۔ اور وہ ہم پر زہر کرے گا کہ تو خوب جانتی ہے، تو خوب جانتا ہے۔ شاید انسان خدا ان کے چہرے ہمارے سامنے لائے، نام لے کر آئے، صورتحال لے کر آئے، کیسے یہ اس کی شان ہے، اس کو کون سکھا سکتا ہے۔ سو میری سب سے پہلے تو میں ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نہ صرف آپ کے، خدا کے سامنے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہے اس سوال کے سلسلے میں، اگر خدا کا روح ہمیں ملامت کرتا، قصوروار ٹھہراتا، نشاندہی کرتا، ہمیں اپنا دل ٹھیک کر لینا چاہیے۔ یہ ہماری روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگا، یہ زندگی اور کلیسیا میں بیداری کے لیے بڑی رکاوٹ ہوگا، یہ ہماری خوشی چوس لے گا، چھین لے گا ہم سے، اور ہم باطن میں ایک اطمینان سے بھری ہوئی، سکون سے بھری ہوئی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے۔ چڑچڑا پن ہمارے اندر ہوگا، شکل ہماری بگڑی ہوگی، چہرہ ہمارا مر جایا ہوگا، خوشی ہمارے سے دور بھاگ جائے گی۔ تو لہٰذا اگر کسی بہن بھائی کو روح القدس یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ موقع ہے دھلنے کا، تو آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ بھائی ناتن ذرا گیت گائیے، روح کی بارش برسا چاہتی ہے سب۔